وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ پیر و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم نے سنایا کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص گزر رہا تھا تو دیکھا کہ اس کے دوست کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہے اور اس کا دوست وہ پٹنے کے قریب ہے. ایک ہوتا ہے پٹنا, ایک ہوتا ہے پٹنے کے قریب ہونا, یعنی بس جوتے کھانے والا ہے. اب اس نے دیکھا کہ میرا دوست مصیبت میں مبتلا ہے, تب اس کو شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی اور جلدی سے گیا اور اپنے دوست کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. اس کے بعد جو لڑائی والا تھا اس نے خوب ٹھکائی کی, خوب پٹائی کی. تو اب پٹائی کر کے جب چلا گیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ بجائے تم نے مجھے مصیبت میں دیکھ کر میری مدد کرتے تو نے تو میرے ہاتھ پکڑ لیے اور پٹوایا مجھے تو نے. تو اس نے کہا مجھے شیخ سعدی کی بات یاد آ گئی تھی اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دوست آدھارک, کہ دوست وہ ہے کہ در پریشان حالی و در ماندگی, یعنی پریشانی میں اور مصیبت میں اور غم میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے. دوست آدارت کے گیرت دست دوست کہ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے مشکل میں, پریشانی میں, مصیبت میں. تو اس لیے میں نے تو اس کو مصیبت میں دیکھا اور تیرا ہاتھ پکڑ لیا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے دین کی اس بات کے لیے سمجھ چاہیے, دین کی بات کے لیے سمجھ چاہیے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دوست کس کو بنائے, کیونکہ ملاقات والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں, ملنے جلنے والے تو بہت ہوتے ہیں, لیکن دوست کون ہو. فرمایا حضرت نے پانچ علامتیں بتائی دوست کی, کہ دوست جو ہے وہ ہو جس کے اندر پانچ باتیں ہو. دوست بنانے سے پہلے اس کی پانچ باتوں کو دیکھ لو, پھر اس کے بعد اس کو دوست بناؤ. نمبر ایک یہی ہے جو واقعہ سنایا, کہ وہ عقل مند ہو, بے وقوف نہ ہو, عقل مند ہو, عقل بند نہ ہو. پتہ چلا عقل بند ہے تو عقل کام ہی نہیں ملائے گا, اس لیے پھر اس کا دماغ قیمتی ہو جائے گا کیونکہ استعمال نہیں ہوگا نا. کیونکہ جو چیز استعمال نہ ہو وہ قیمتی رہتی ہے نا, تو جو چیز استعمال ہو جائے پھر اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. لہذا عقل بند ہو, عقل بند نہ ہو اور عقل مند ہو, عقل کو استعمال کرنے والا, بیوقوف نہ ہو, ایک علامت ہے. جیسے ایک یہ نصیحت کہ اس نے دیکھا کہ صاحب مصیبت میں میرا دوست ہاتھ پکڑ لیے خوب پٹائے, وہ بھی خوش ہوا کہ اچھا ہے اس نے پکڑ کے خوب ٹکوایا. تو بیوقوف نہ ہو, عقل مند ہو. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ اور لکھا, میرے شیخ نے بھی سنا ہے یہ واقعہ, کہ ایک آدمی کا ریچھ تھا, اس نے ریچھ کو پالا ہوا تھا. اب ایک مرتبہ وہ شخص سو رہا تھا تو اس کی ناک پر بار بار مکھی بیٹھ رہی تھی. اب ریچھ نے یہ تماشا دیکھا, میرے مالک کی ناک پر مکھی بیٹھے, تو اس نے مکھی کو بار بار اڑا رہا تھا, اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹاتا. اب مکھی تو مکھی ہوتی ہے, وہ تو امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں لیتی, پڑھی لکھی تو ہوتی نہیں, بدتمیز. اب یہی اس کا حال تھا, بار بار آ کر بیٹھ رہی ہے جیسے آپ کی ناک کو تنگ کر رہی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا, اگر آپ کا ایسا کوئی دوست ہو تو ہوشیار ہو جائیے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ریچھ گیا, اس نے کہا بیٹا آپ بیٹھ, ہاتھ پھیرا اس نے, مچھوں کو تاؤ دیا, اب تو بیٹھ. اس کے بعد وہ گیا, مکھی بیٹھی, اس نے کہا بھی تیرا علاج کرتا. گیا ریچھ تو تھا طاقت میں, گیا ایک بڑا پتھر اٹھا کے لایا, بیٹھ. مکھی تو بیٹھی, اس نے دھڑ کر کے پتھر مارا, مکھی تو اڑ گئی لیکن ظالم کی ناک کچل گئی, منہ کچل گیا. تو اس لیے فرمایا کہ عقل مند ہو. دوست کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ عقل مند ہو، بے وقوف نہ ہو. ریش پر ایک واقعہ اور یاد آیا، میرے شیخ نے سنایا تھا کہ آپ کو جلدی تو نہیں ہے نا، تو پھر گھڑی کو مت دیکھیے گا. ہاں گھڑی آپ مت دیکھیے گا، آپ گھڑی کو دیکھنے کے بجائے گھڑی مجھ کو دیکھیے. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. تو اب اس کے بعد ایک ریچھ کا واقعہ اور سنا رہا تھا کہ ایک آدمی، دو دوست جا رہے تھے، تو اب وہ دریا کے پاس سے گزرے، دریا میں تیزی تھی. اس نے کہا، اس کو ایک کمبل نظر آیا، شام کا وقت تھا، چمکتا ہوا سورج کی روشنی میں کمبل نظر آیا. تو وہ ایک دوست ذرا غریب تھا، سردی کا زمانہ آ گیا تھا، اس نے کہا یار دیکھو کمبل تیر رہا ہے، کمبل جا رہا ہے، تو اس کمبل کو مجھے اگر لا دے، مجھے تیرنا نہیں آتا، تجھے تیرنا آتا ہے، تو اگر دوست کی خاطر سے چھلانگ مار کر کمبل لے کر آ جا تو میرا سردی میں گزارا ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا بھائی، دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام ہے. اس نے دریا میں کودا. اب وہ جو کمبل جو تھا وہ در حقیقت ریچھ تھا. اب جو اس نے ہاتھ ڈالا تو اس نے ایسے کرا کے پکڑا، تو ریچھ سمجھا میرا دوست آ گیا، اس نے بھی اس کو ایسے پکڑ لیا. میرے شیخ نے یہ واقعہ جب سنایا، کر کے دکھایا، اس نے ایسے پکڑ لیا، آجا میرا یار. اب تو وہ بھی اصل میں پانی کے بہاؤ سے اپنا توازن، بیلنس کو قائم نہ رکھ سکا، اس لیے وہ ریچھ بھی باہر چلا جا رہا تھا. اس نے کہا چلو ایک نہیں دو سل، یک نہ شدھ دو شدھ، چلے ایک دوست اور مل گیا ہمارے بہاؤ میں. اب اس کے بعد اس نے چھڑانے کی کوشش کی، نہیں چھوٹا. ادھر سورج ڈوبنے کے قریب آ رہا تھا اور وہ تیزی سے بھائی چالے، تو باہر سے دوست سے آواز لائی، ارے بھائی جلدی سے کمبل لے کر آ، تو کاہے کو اتنی دیر لگاتا ہے. اس نے کہا کہ اچھا بھی آ تو کہا بھائی جلدی کر. اس نے کہا کہ چھوڑ نہیں رہا. اس نے کہا اچھا نہیں چھوڑتا تو چھوڑ دے یار، مت تو آ جا، تیری جان زیادہ قیمتی ہے، نہیں چاہیے کمبل. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں، اب کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو اسی طرح سے کیا پہلی علامت ہے؟ نمبر ایک کہ عقل مند ہو اور بے وقوف نہ ہو، عقل مند ہو بے وقوف نہ ہو. ایک علامت یہ ہو گئی دوست کی کہ دوست کس کو بنائے، کیونکہ پاگل ہو گئے. اب ہر آدمی جس سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہمارا دوست ہے، اور دوست کی علامتیں ہوتی ہیں بھائی، راتوں کو بیٹھے گپ شپ لگا رہے، تین تین چار چار بجے تک اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور نتیجہ کیا ہے؟ فجر کی نماز بھی قضا، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں دوست ہے. تو پہلی علامت ہوگی نمبر ایک کیا، کہ عقل مند ہو بے وقوف نہ ہو. اور نمبر دو، دوست کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کی عادات اچھی ہوں، اس کا مزاج اچھا ہو. اخلاق، عادات اور مزاج، یہ دوست کا، یہ اچھا ہو، یہ دوست کی دوسری علامت ہے، اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کا مزاج. اگر اس کا مزاج کڑوا ہے تو کیا ہوگا؟ ہر وقت لڑائی ہوگی، کب تک گزارا چلے گا؟ اخلاق اچھے نہیں ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں، محبت اور نرمی اور اس کے اخلاق میں بلندی نہیں ہے، اعلیٰ درفی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ہر وقت لڑائی ہوتی رہے گی. تو اور غصے کو ضبط کرنے والا ہو، غصے کو ضبط کرنے والا ہو، ایسا نہیں کہ غصہ نہیں آئے. غصے کا ہونا یہ بری چیز نہیں ہے. جیسے میرے شیخ نے سنایا کہ ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں نے بندوق لی ہے، اور میں نے جب سے بندوق لی ہے تو مجھے تکبر معلوم ہوتا ہے کہ دیکھ تو بڑا آدمی ہے، تکبر معلوم ہوتا ہے، تو کیا میں بندوق کو بیچ دوں؟ اب اس نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا. اب دیکھو شیخ سر پر ہو تو صحیح رہنمائی کرتا ہے، اور اگر شیخ نہ ہو تو انسان کیوں اتنی دیر سے آئے تھے، کیوں اتنی دیر سے آئے؟ ظالم چھٹیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تم، آپ نہ پیچھے مڑے، کیونکہ جب ایک ڈاکٹر ایک مریض کو دیکھ رہا ہو تو دوسرے مریض کو حق نہیں ہے. ہسپتال ہے، ہسپتال میں تو ایک کو ڈاکٹر کسی کی ٹانگ اٹھا کر اس کے نیچے خاص مقام پر انجیکشن بھی لگاتا ہے، تب اس وقت میں وہ چلا رہا اور کوئی دوسرا مریض کہے ڈاکٹر صاحب اس کو اس جگہ پر انجیکشن نہ لگائیے، جس کو چوتڑ بولتے ہیں نا، تو پھر کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر کا حق ہے کہ چاہے وہ چوتڑ میں انجیکشن لگائے، جس کو ہمارے یہاں کی زبان میں کناٹی بولتے ہیں کہ وہاں اگر انجیکشن لگائے تو کیا کسی دوسرے مریض کو حق حاصل ہے کہ کہو وہ ڈاکٹر سے؟ یہ ڈاکٹر کا حق ہے کہ وہ جس مریض کو علاج کرے جیسے، اور اگر مریض اس کے علاج کو قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے دوسرے ڈاکٹر سے رابطہ کرے، اس کو حق نہیں ہے کہ ڈاکٹر پر اعتراض کرنے کا، اور ڈاکٹر کی سنے لانا، ڈاکٹر ڈانٹنے کا حق رکھتا ہے. بتاؤ نالائق کی کیوں ہوئی ہے دیر سے آنے کی؟ بےوقوفی حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی دیر کی جو باتیں تھیں وہ سب نکل گئی. آپ کو پہلے سے موجود نہیں رہنا چاہیے کیا؟ حماقت ہوئی. ارے ظالم، منہ سے تو بول غلطی ہوئی، اتنا تو بول کم سے کم، اقرار تو کر. جب غلطی ہوئی تو آگے کیا کرنا چاہیے؟ کہو معافی مانگنی چاہیے نا. کیسے معافی مانگے گا؟ تو معاف کر دیا بس، ختم. اتنی سی بات ہے، غلطی کا اقرار تو کرو، اللہ سے معافی تو مانگو. وہ تو بیٹھے معاف کرنے کے لیے، ہے کس لیے؟ اگر ان کو معاف نہ کرنا ہوتا تو ہمیں سکھاتے کیوں کہ ہم سے معافی مانگو؟ ہم سے مانگنے کو کیوں فرماتے اگر ان کو معاف نہ کرنا ہوتا؟ لیکن مانگو تو صحیح. ارے دس سے اپنے جو ہاتھوں کو دراز کرو، دست کو دراز تو کرو. میرے شیخ کا ایک شعر یاد آیا، فرماتے ہیں ان کا دامن اگرچہ دور سہی، مان لو کہ اللہ ہم سے بہت دور ہے، ہم اللہ کو نہیں پا سکتے. ان کا دامن اگرچہ دور سہی، ان کا دامن اگرچہ دور سہی، ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. ارے ہاتھ کو بڑھاؤ تو سہی، کچھ تو بڑھو، ہمت تو کرو، ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح، تاکہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں میں ہاتھ تو لکھا جائے. تم ہاتھ پھیلاؤ، اللہ اپنا ہاتھ پھیلا کر تمہیں اپنی طرف بلا لیں گے. ان کا دامن، آہ کیا شعر ہے، دیکھیے جناب مزہ لیجیے اس شعر کا. ان کا دامن اگرچہ دور صحیح، ان کا دامن اگرچہ دور صحیح، ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. تم اپنا ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح، ارے چلو تو، کھڑے تو ہو، چاہے ڈگمگا کر یا ہل ہل کر گر جاؤ، لیکن اٹھو تو صحیح. کل قیامت کے دن اتنا تو لکھا جائے گا کہ اس نے ہمارے راستے میں ہلنے کی کوشش کی تھی، چلنے کی کوشش کی تھی. کوشش کرنے والوں میں تو نام لکھا جائے گا. کچھ تو کرو، جیسے مثل بچے کہ باپ بچے کو کھڑا کرتے، آ بیٹا آ جا. اب بچہ چل نہیں سکتا، بچہ کہتا ابو میں چل نہیں سکتا، کہتا باپ بیٹا تو چل تو صحیح. باپ اپنا سینے کو پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلا کر سینہ کھولتا ہے کہ بیٹا اس سینے سے جس میں تیرے لیے محبت ہے آجا، میرے سینے سے آ کے لگ جا. اب بیچا اس محبت کے جوش سے آگے بڑھتا ہے، لیکن چونکہ چل نہیں سکتا گرنے لگتا ہے. باپ جو شفیق باپ ہے اور جو محبت کرنے والا باپ ہے، رحمت کرنے والا باپ، گرنے نہیں دیتا اس کو، گرنے نہیں دیتا، بلکہ گرنے سے پہلے اس کو تھام لیتا ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. ارے میاں کچھ تو کرے. ان کا دامن اگر سے دور صحیح، ان کا دامن اگرچہ دور صحیح، ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. ہاتھ تو پھیلاؤ، ہمت تو کرو، کوشش تو کرو. بیٹھے رہنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، بیٹھے رہنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، شیخ رکھو اپنا سر پر، شیخ رکھو. اگر کسی اللہ والے کو اپنے سر پر نہیں رکھا، اگر تو پھر یاد رکھنا، ایسے ایسے حالات آئیں گے دماغ پاگل ہو جائے گا، سوچ نہیں سکو گے کیا ہے. اور اگر شیخ کا انتقال ہو جائے، اگر شیخ کا انتقال ہو جائے تو اس کے تین دن تو سوگ منانا ہے، کیونکہ سنت ہے تین دن کے سوگ. تین دن سوگ منائے، چوتھے دن پھر بستر کندھے پہ ڈالے اور چل پڑے شیخ کی تلاش کے لیے. جس شیخ کے انتقال کے بعد فوراً دوسرا شیخ کرے، یا چلو چار مہینے ہیں، جب چار مہینے چار دس دن کا ہوتا ہے نا بیوہ کے لیے، تو چلو یہ بیوہ ہے، چار مہینے دس دن تک کی اجازت ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ. لیکن اب بیوہ دیکھو بھائی، اگر بیوہ ہے، شوہر تھا، میرے شیخ نے فرمایا بیوہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بیوہ اصل میں بیوہ ہے، کیونکہ شوہر تھا تو واہ واہ ہو رہی تھی. کیونکہ کیسا زندگی پہلی دفعہ کہ شوہر تھا تو واہ واہ ہو رہی تھی، وہ کیسے روٹی مل رہی ہے، کپڑا مل رہا ہے، مکان مل رہا ہے، اور ڈنڈا بھی مل رہا ہے. وہ بھی تو ہے، بغیر اس کی شادی تھوڑی کچھ ہوتی ہے. لاکھ اس کو آپ روٹی کپڑا مکان دو اور ڈنڈا نہ دو، راضی ہوگی کبھی بھی؟ لڑے گی کہ ابا کس نامرد سے ہجڑے سے شادی کر دیا آپ نے؟ لگے ڈنڈا بھی تو چاہیے، انڈا اور مرنڈا تو ہے، لیکن ڈنڈا لگانا بھی ضروری ہے اس کو. لیکن ڈنڈا مارے نہیں، مارے نہیں، کیونکہ مارنا جائز نہیں ہے. ایسے کام نہ کرے بیچاری کو، کیونکہ جو ڈنڈا مارے گا اس سے خوش نہیں ہوگی اور لینے سے وہ خوش ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے. نہیں نہیں ابھی مسئلہ کو ابھی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس خاموشی سے سب سنیے. جس وقت پروفیسر لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو سارے اسٹوڈینٹ خاموش ہوتے ہیں، سنتے ہیں. لہذا اب اگر چھ تو لہذا چار مہینے دس دن ہوئے انتظار کیا، اب بیوہ. لہذا ایسے ہی روحانی جو ہوتا ہے شاگرد وہ بیوہ کی طرح ہو گیا، شیخ ختم، بابا ختم. کیونکہ کوئی مسئلہ ہو شیخ کے پاس گئے، دعا کیجئے کوئی مسئلہ ہے حل کرا لیا اسے. وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں مسئلہ حل کر دے گا. اب شیخ انتقال ہو گیا، اب بیوہ ہو گیا، اب روٹی کپڑا مکان روحانی ختم. اب اگر دوسرا روٹی کپڑا مکان چاہیے تو دوسری شادی کرنی پڑتی ہے کہ نہیں بیوہ کو؟ پھر وہ بیوہ، اب وہ پھر بیوہ نہیں رہے گی، پھر واہ واہ پا جائے گی. اور ایسے ہی جو روحانی دوسرا شیخ جو کرے گا، بس اس کو روحانی روٹی کپڑا مکان مل جائے گا اس کا. اس لیے ایک شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ کرے، ورنہ پاگل تک ہو جاتے ہیں لوگ. میں سچ بتا رہا ہوں، میں سچ ادرس کر رہا ہوں کہ پاگل تک ہو جاتے ہیں، کہ دماغ الٹ جاتا ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ شیخ کی زندگی، شیخ کا سایہ، وہ شیطان اور نفس کے سامنے حائل ہوتے ہیں، رکاوٹ ہوتے ہیں. اور جیسے ہی شیخ انتقال ہٹا یا شیخ کی نگاہ کرم ہٹ گئی، بس پھر شیطان نفس کے ہاتھوں کھیلتا ہے. یہ بندہ اس کو جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے جو ہے اس کی نوافل چھوٹتے ہیں، معمولات چھوٹتے ہیں، سنتیں چھوٹتی ہیں، واجبات چھوٹتے ہیں، پھر فرض تک چھوٹ جاتے ہیں. سب کچھ ایسا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں کا ایک شیخ کے انتقال کے بعد فوراً دوسرا شیخ کرے، پھر وہ پھر وہاں وہاں پا جائے گا. اب لیکن اب رہی بات کہ صاحب کیا کریں، کسی سے دل نہیں ملتا. تو دل ملنا ضروری نہیں ہے، دل کو ملانا ضروری ہے. بھائی اگر بیوہ کا پہلا شوہر یاد آتا ہے تو کیا، اگر تو دوسری شوہر نہیں کرے گی تو کیا اسے روٹی کپڑا مکان ملے گا؟ بھائی تو کر روٹی کپڑا مکان ملے گا، دل ملے نہ ملے زندگی گزار دے، ڈنڈا بھی ملتا رہے گا، روٹی کپڑا مکان بھی ملتا رہے گا، ارے زندگی پار کرو، بس کافی ہے اتنا. لہٰذا دل کا ملنا ضروری نہیں، ملانا ضروری ہے. لہٰذا اگر شیخ سے دل نہیں ملتا، کسی سے کہو کہ صاحب اب ہمیں تو پہلے جیسے شیخ اب ہماری آنکھوں میں سمایا ہوا ہے، اب ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، تو یہ درست نہیں ہے. ارے بھائی جیسے وہ دوسری شادی کرتی ہے، اے بیوہ اب تم کرو روحانی شادی، کرو روحانی شادی. دل نہیں ملتا ملاؤ، زبردستی ملاؤ. جیسے اگر کسی آدمی کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تو کیا نماز معاف ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں معاف ہوگی، بلکہ اب اس کو نماز پڑھنے پر دو ثواب ملے گا. ایک تو نماز پڑھنے کا ثواب، اور دوسرا دل کو نہ لگنے کا، دل کے خلاف جو کہا اس کا ثواب. اب دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی کر رہا ہے. اسی لیے فقہاء نے لکھا اگر کوئی آدمی جان سے ڈرتا ہے کہ ہائے میں مر جاؤں گا، ہائے مجھے، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کے لیے جہاد میں جاتا ہے، اب اس کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو جہاد کا ثواب اور دوسرا دل کے خلاف کرنے کا ثواب، ڈبل اجر ہے بھائی. لہذا جو جس کا دل نہیں چاہتا پھر بھی کرتا ہے حکم کے لیے کیا، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. اس لیے فرمایا، میرے شیخ نے ایک عجیب دلیل دی، فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا. کہ جو یہود و نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، تو حضرت یہودی اور نصارہ جنہوں نے دین اسلام میں داخل ہو گئے ان کو ڈبل اجر ملے گا. پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا ثواب، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا ثواب علیہ الصلات علیہ الصلات والسلام اور علیہ الصلات والسلام، اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ثواب، ڈبل اجر ہے ان کے لیے. لہذا جو دو شیخ کرے گا اس کو بھی دو ثواب ملیں گے. اب مسئلہ کہ بھائی تم ہو جائے انتقال کے بعد کرو، اس کو ڈبل اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کی اللہ کے لیے پکڑتا ہے نا شیخ کو، شیخ کو پوچھنا تھوڑی ہے، شیخ کو پوچھتا نہیں ہے، شیخ خدا نہیں ہے. لیکن چونکہ حکم ہے کہ بھائی اللہ والوں کے پاس بیٹھو، ایک رہبر اور مرشید کو اپنے سر پر رکھو، تو یہ شخص معتدل المزاج رہے گا. اور جو انتقال کے بعد دوسرا شیخ نہیں کرے گا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں میری بات غور سے سن لو، پاگل ہو جائے گا. صبر کریں، صبر کریں آپ بس. اس لیے فوراً دوسرا شیخ کریں، انشاءاللہ سب سارے معاملات درست ہو جائیں گے. تو میرے دوستوں، اب اس نے کیا کہا کہ تکبر مجھے معلوم ہوتا ہے، بندوق میں نے رکھی ہے. تو حضرت حنی رحمتہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت کیا میں بندوق کو بیچ دوں کیونکہ مجھے تکبر معلوم ہوتا ہے؟ اب حضرت کا جواب سنیے، حضرت تو مجدد تھے، حکیم الامت، مجدد الملت، مشائخ، شیخ المشائخ اور شیخ العلماء، بڑے بڑے علماء ان کے ہاتھ پر بیٹھ، حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میاں تمہارے پاس آلہ زنا بھی تو ہے، زنا کا آلہ بھی تو ہے، اگر زنا کا خیال آئے گا تو کیا زنا کے آلے کو کاٹ دو گے؟ کیا عجیب جواب ہے، اللہ اللہ اللہ، جھومنے کے قابل وجد ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آلہ زنا موجود ہے، کیا اس کو کاٹ دو گے؟ میں نہیں، کیا اصلاح کراؤ گے، تکبر کی اصلاح کراؤ، بندوق رکھنا تو ایک اچھا کام ہے، تم تکبر کی اصلاح کرواؤ، کہ اپنا کمال مت سمجھو، کہ اللہ نے ہم کو کوئی نعمت دی ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، تم اللہ کے اپنے کمال کو اگر تم اللہ کی طرف منسوب کر دو تو تمہاری زندگی چین سکون سے گزرے گی، یہ مراد پر رکھو، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو نیکی تجھ کو پہنچی ہے یہ اللہ کی عطا ہے، بس یہ مراد پر رکھو، بس زندگی مزے سے گزرے گی، تو لگا بڑا سر پر ہوگا بڑا، تو انسان معتدل مزاج رہے گا، ورنہ اعتدال چھڑ جائے گا۔ نمبر ایک، تو بتا رہا تھا کہ دوست کی پانچ علامت ہیں، پہلی بات عقل مند ہو، بے وقوف نہ ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو اس کے اخلاق عادات اور مزاج یہ اچھے ہوں، نمبر تین دیندار ہو۔ جناب کیوں؟ کیونکہ جو دیندار نہیں ہے گناہ کرے گا، اب یہ وہ گناہ کر رہا ہے، مثلا وہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، فلمیں یہاں فلمیں ہی دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی آپ کو جا کر فلم دیکھیں تو کہے کہ صاحب آپ فلم کیوں دیکھ رہے ہیں، تو بری بات ہے، ہاں نہیں مولوی صاحب آپ نے کہا تھا ننگی فلمیں نہ دیکھو، عقل مند لوگ ہیں بھائی، دنیا میں کمی نہیں ہے، کہیں مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا ننگی نہ دیکھو، ہم تو صاف ستھری دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتا نہیں، تو مطلب کیا فلم ہے، بس مطلق دیکھنا جائز نہیں ہے، تو اب وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس نے کبھی نہیں دیکھی فلم، تو جس آدمی نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو تو دل میں اس کی نفرت ہوتی ہے، لہذا جب شروع شروع میں اس کے پاس رہے آ جائے گا آئے گا تو دل میں نفرت ہوگی، اور جب اب چونکہ دوست ہے تو نرمی کی وجہ سے اس کو کہے گا نہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی محبت، گناہ کی جو نفرت اس کے دل میں تھی وہ نفرت ختم ہو جائے گی، وہ نفرت ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد گناہ کرنے سے پہلے جو اسٹیج ہوتا ہے کہ پہلے گناہ کی نفرت دل سے ختم ہوتی ہے، پھر دوست کی محبت میں اس گناہ کی محبت دل میں آ جائے گی، پھر ایک دن وہ کرے گا بھی، لہٰذا وہی آدمی وہی کام کرے گا، مان لو اس کا کوئی دوست ہے جوا کھیلتا ہے، اب اس سے دوستی لگا لی پاس بیٹھ رہا ہے، پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ خود بھی کھیلے گا، پھر اس وقت میں سچ بتاتا ہوں تہجد بھی کام نہ آ سکے گی، یاد رکھنا اس بات کو، تہجد گزار بھی ہوگا پھر بھی جوا کھیلے گا، حج و عمرہ کرنے والا حجی بھی ہوگا پھر بھی جوا کھیلے گا، یعنی کتنی عبادتیں ہو لیکن جو دوست ہے، اس لیے حدیث شریف میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے خلیل یعنی گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، المرء علی خلیلہ علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، اگر تم کسی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ کیسا ہے تو اس کے گہرے دوست کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھا آپ نے صاحب، لہذا کسی کو، لہذا پہلے زمانے میں جب رشتہ ہوتا تھا نا تو کسی لڑکے کو، تو لڑکے کو نہیں پوچھتے تھے بلکہ اس کے دوستوں کو تلاش کرتے تھے کہ کس سے دوستی ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو بس اسی سے پتا چل جائے کہ یہ کیسا ہے، اس لیے میرے دوست دیندار، اگر اس کی اگر دوست دیندار نہ ہو تو جس گناہ میں وہ مبتلا ہے، چاہے چرس پیتا ہے، چاہے شراب پیتا ہے، چاہے زنا کرتا ہے، لڑکوں سے منہ کالا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ کرے گا، وہ کرے گا، وہ کچھ دن بعد وہ بھی کرنے لگے گا، اور اگر وہی دوست دیندار ہو اور یہ دیندار نہیں ہے تو جس سے وہ دوستی کرے گا تو اس کی اچھی عادات اس میں بھی منتقل ہو جائے گی، اس لیے کیا فرمایا کہ دوست کی تیسری علامت کیا ہے کہ وہ دیندار ہو، دیندار، اگر گناہ گار ہے تو پھر وہ بھی ہم بھی گناہ کریں گے جس سے دوستی لگا لیں گے، اس لیے اس کو بنائے جو دیندار ہو یعنی اللہ والا نیک ہو، اس سے دوستی لگائے، آنا جانا رکھے اس کے بعد، اس کے پاس بیٹھا کرے، اس سے تو وہ اس کی اچھی عادات ہمارے اندر منتقل ہو جائیں گی، کیونکہ جو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ سے تعلق ہے، اس کے ہر فعل میں، ہر قول میں، ہر عمل میں، ہر گفتگو کے انداز میں، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز میں اللہ کی محبت چھلکے گی، تو پھر وہ محبت جو ہے وہ اس کے دل پر اثر کرے گی، وہ بھی اللہ کا عاشق اور دیوانہ ہو جائے گا. لہذا دوست کی تیسری علامت کیا ہے؟ کہ دیندار ہو. یہ تین علامت ہوگی. نمبر چار، چوتھی علامت کیا ہے دوست کی؟ سبحان اللہ، آپ ذہن خالی رکھیں، آ جائے گا انسان، آ جائے گا. تو پہلی علامت کیا ہے؟ نمبر ایک دوست کی، کہ کس کو دوست بنائے؟ کہ عقل مند ہو، بے وقوف نہ ہو. نمبر دو کہ عادات اور اخلاق اس کے اچھے ہوں. اور نمبر تین کہ دیندار ہو. یاد آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی. کئی دفعہ سے بیان کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے. اس کے دل میں چوتھی علامت کہ دنیا کا لالچی نہ ہو. جی، لالچی نہ ہو، لالچی. کیونکہ جو لالچی ہوگا تو گویا کہ دنیا ہی کو سب کچھ بنایا ہوا ہے، اور مر کر ایک دن سب کو جانا ہے، ایک دن سب کو مر کر دنیا سے جانا ہے. لہذا جس نے دنیا کو اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، دنیا کو، تو یہ آدمی کیا کرے گا؟ اگر کتنا ہی مال جمع کر لے، کروڑوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ہے، مرے گا سب مال چھوڑ کے ہی رہ جائے گا، قبر میں جائے گا اکیلا. کتنے ہی پلاٹ ہو یا مکانات ہو، مرے گا سب چھوڑ کر جائے گا. کتنے ہی موبائل ہو، کتنا ہی کھانا پینا ہو، کتنا ہی بینک بیلنس ہو، کتنے ہی اسٹاک ہو، شیئر ہو، ڈالر ہو، میرے دوستو جتنی چیزیں دنیا کی ہیں، مرنے والا کیا ان چیزوں میں سے، مرنے والا دنیا کی کوئی چیزوں میں سے لے کر جاتا ہے اپنے ساتھ؟ اکیلا جاتا ہے. اسی کو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے اور سب دھرا رہ جاتا ہے. اگر سیٹ صاحب کا انتقال ہو تو سیٹ صاحب مرتے کچھ مال نہیں لے کر جاتے. اگر ڈمپر اور مشینوں کا مالک ہو، مرے گا کوئی ڈمپر کوئی مشین نہیں لے کر جائے گا. اگر سلطان ہو، سلطان وقت ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، مرے گا کچھ اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا، ساری سلطنت یہی رہ جائے گی، لشکر، فوج، مال و دولت سب یہی رہ جائے گا. اس لیے جس کو دنیا کی لالچ ہوگی، دنیا کی لالچ، نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت سے غافل ہو جائے گا. اور ہمیں میرے دوستوں ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے، دنیا تھوڑے دن کی زندگی ہے. اسی لیے میرے مرشد نے فرمایا، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ میاں دیکھو، 20 سال کی زندگی شروع کی جو ہے یہ تو تعلیم کے لیے ہے، تعلیم و تربیت کے لیے. پھر اس کے بعد 20 سال خوب کماؤ. اس کے بعد جب 40 سال کے ہو جاؤ، اب تمہاری زندگی بس 20 سال رہ گئی ہے. کیونکہ امت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 سال ہے، 60 سال. لہذا 40 سال کی زندگی گزر گئی، اب کتنے رہ گئے؟ 20 سال. فرمایا کہ اب 20 سال تم اللہ کو یاد کرو، اب تمہاری اولاد جماعت، اب وہ کمائے، تم اولاد کی اولاد کی تربیت کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو. اب ہر وقت پلاٹوں اور مکانات ان کے چکروں میں مت پڑو، بلکہ اللہ کو یاد کرو، آخرت کی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر کرو. ورنہ مرنے کے بعد جب وہاں جاؤ گے اور کچھ سرمایہ پاس نہ ہوگا، کچھ چیز نہ ہوگی، تب کیا کریں گے ہم لوگ؟ کس وقت اس وقت پچھتائیں گے کہ کاش کہ دنیا کے اندر تھوڑا سا اور کر لیا ہوتا، آخرت کی فکر کر لی ہوتی. مان لو مومن ہونے کی وجہ سے جنت بھی مل جائے گی، لیکن آلہ تو نہ مل سکے گی. جنت تو مل جائے گی، جوتے کھا کر جہنم میں جوتے کھانا پڑیں گے کہ نہیں؟ گناہگار ہے، مومن تو ہے، لیکن میرے دوستو جنت ملے گی اعلیٰ تو نہ ملے گی؟ ذرا سوچو، ان لوگوں کو سوچو کہ جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، وہ آخرت میں کس مزے میں، کس آرام اور چین میں ہوں گے میرے دوستو؟ تو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس لیے، جنت کو کمانے کے لیے بھیجا کہ دنیا کمانے کے لیے بھیجا؟ کیوں بھائی، آخرت اصل تو جنت ہی کمانی ہے نا، جو دنیا کی ضرورت ہے ضرورت کو پورا کرے، لیکن اس کو دنیا ہی کی کمانے کا ذریعہ بنا لینا کہ صبح ناشتہ کیا، اب انتظار ہے دوپہر کے کھانے کا، دوپہر کا کھانا کھایا، اب رات کے کھانے کا انتظار، رات کو کھانا کھا لیا، صبح کے ناشتے کی، رات کو بتا دیا کہ صبح دیسی گھی کے پراٹھے انڈے کھلانا، اب ناشتہ کیا، دوپہر میں یہ کھاؤں گا، رات میں یہ کھاؤں گا، سارا دن یہ فکر چل رہی ہے، یہ کوئی زندگی ہے بھیا کہ بس کھائے پیا؟ اسی لیے ایک صاحب میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا، ہاں میاں انگریز سے، تم کھاتے کیوں؟ اس نے کہا زندہ رہنے کے لیے. اور پوچھا زندہ کیوں رہتے ہو؟ اس نے کہا کھانے کے لیے. کھانا زندہ رہنے کے لیے، اور زندہ رہنا کھانے کے لیے. فرمایا کہ یہ بھی کوئی اور اللہ کے بندوں کا حال سنو، میرے شیخ نے فرمایا جو اللہ والا ہے وہی کہتے ہیں کھاتا ہوں زندہ رہنے کے لیے، اور زندہ رہتا ہوں ان پر مرنے کے لیے. کیا عجیب جملہ ہے دیکھو، کیوں جناب، کیا مزیدار ہے کہ نہیں، کہ کھاتا ہوں زندہ رہنے کے لیے اور زندہ رہتا ہوں ان پر مرنے کے لیے. کہ ہر وقت ہر لمحہ اپنی خواہشات، حرام خواہشات کا خون کر کے مرے ہم، حرام تمناؤں کا خون کرے، یہ مرض، یہ زندگی ہے. اسی لیے میرے شیخ کی ایک بات اور یاد آئی کہ بازے کہتے ہیں کہ صاحب گناہ چھوڑو، چلو دو دن، چار دن، پانچ دن، دس دن، کب تک گناہ چھوڑو، مرتے دم تک؟ ایک سوال کیا حضرت سے، میرے شیخ سے، حضرت نے فرمایا، آپ جواب سنو، فرمایا کہ میاں جو آدمی مرتے دم تک گناہوں سے بچ رہا ہے، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے، اپنی حرام خواہشات کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر رہا ہے، قربان کر رہا ہے حرام خواہشات کو، ہر وقت نظر بچا رہا ہے، دل میں گندے خیالات نہیں پکا رہا، فلمیں نہیں دیکھ رہا، عورتوں کو نہیں دیکھتا، لڑکوں کو نہیں دیکھتا، تو اس وقت ہر وقت اس کے دل کا خون ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فرمائے کہ جس کا اتنا خون ہوگا، جس کا اتنا خون ہوگا، اپنی حرام تمناؤں کا اتنا خون پیے گا، اب سنو کیا فرمائے، فرمائے کہ ہائے ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، ہائے ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے کافر بھی مسلمان ہوگا، اور اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوگا. یعنی جو ضعیف مسلمان ہے، کمزور ہے، وہ طاقتور اور قوی ہو جائے گا، اور جو طاقتور ہے وہ اور مزید طاقتور ہو جائے گا. جس کا ایمان کمزور ہے اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، اور جس کا ایمان کامل ہے اس کا ایمان اکمل ہو جائے گا. کامل الایمان یعنی جو ہر وقت اپنی حرام تمناؤں کا خون کر رہا ہے، اپنے دل کو تڑپا رہا ہے، دل کو جلا رہا ہے. کیا ایک کباب تلا جاتا ہے پورے محلے میں خوشبو پھیلتی ہے، سمجھاؤ بھی کباب کو، خبردار تیری خوشبو جانی نہیں چاہیے، سمجھے گا؟ بس اس کو آگ توے پر ڈالا، تیل توے پر پڑا ہے، نیچے آگ لگی ہے، کباب کو ڈالا، بس شروع کی آواز آتی ہے، اس کے بعد اس کی خوشبو اٹھتی ہے، کچن ہی نہیں، گھر ہی نہیں، پورے محلے والوں کو خبر پھیلتی ہے کہ یہاں کباب تلا جا رہا ہے. تو جو کباب اپنی خوشبو کو چھپا نہیں سکتا، تو جو اب اللہ کے لیے اپنے دل کو اللہ کی یاد میں جلائے، تڑپائے، حرام تمناؤں کا خون کرے، اللہ کی محبت میں حرام خواہشات کو کچل ڈالے، اس کی خوشبو کے عالم میں نہ پھیلے گی؟ خوشبو پھیلتی ہے کباب کی، عطر کی خوشبو پھیلتی ہے. آم رکھ دے، پورے پتا چلتا ہے کہ یہ آم رکھا ہوا ہے، حالانکہ پیٹی میں بند ہو، پھر بھی اس کی خوشبو پھیلتی ہے. واہ، ایک اللہ والا جو اللہ کے لیے اپنے دل کو تڑپا رہا ہے اور جلا رہا ہے، اس کی خوشبو نہ پھیلے گی؟ اتنی دور دور پھیلے گی کہ دور دور سے لوگ اس کی خوشبو سونگ کر آئیں گے، پتا چلے گا، اثر ہوگا. تو کیا فرمائے، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے کافر بھی مسلمان ہوگا اور مسلمان بھی مسلمان ہوگا. بات یہ ہے کہ گناہ کا جو تقاضا ہوتا ہے نا، جس کو جتنا، وجہ کیا ہے، سنیے اس کی وجہ. ایک آدمی ہے، مختلف المزاج ہوتے ہیں اور مختلف الطبائع ہوتے ہیں، یعنی طبیعت انسان کی مختلف ہے. بعضوں کا مزاج بہت عاشقانہ ہوتا ہے، غصب کا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مانا کے حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے، مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے؟ یہ بلا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ محاورہ ہے غضب کی ہے، یعنی بہت کشش بہت خوبصورت ہے تو اس کی کشش بھی بہت زیادہ ہے. کیا کریں صاحب، اردو اس زمانے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے؟ دیکھو پہلا مصرع کیسا رومانٹک ہے، کیوں جناب؟ رومانٹک کا مزہ آ رہا ہے، عاشقانہ ہے نا جملہ. لیکن دوسرا جملہ سنو، مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے، مگر کروں میں کیا، مگر کروں میں کیا، میں بندہ ہوں کسی کا، میں اللہ کا بندہ ہوں. جب اللہ نے اگر ہم کو آنکھیں دی ہے تو اللہ نے ہم کو حکم بھی دیا کہ جب کوئی حسین شکل سامنے آئے اپنی آنکھوں کو جھکا لینا، مت دیکھنا کسی عورت کو، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھنا، لڑکوں کو مت دیکھنا، ننگی تصویریں مت دیکھنا. جب اللہ کا حکم ہے ہم نظریں جھکا لیں گے. اب رہی بات کہ ہمارا دل ٹوٹے گا تو بس، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوگا. ایسے تھوڑی بنتا ہے. لہذا اب رہی بات کہ بازوں کو تقاضا بہت شدید ہوتا ہے. مان لو کسی کو تقاضا 1 کلو ہوتا ہے، کسی کو تقاضا 2 کلو ہوتا ہے، اور کسی کو تقاضا 2.5 کلو ہوتا ہے. 2.5 کلو یہ بھی ایک مزہ ہے نا. لہذا میری بچی نے ایک ہی دفعہ کہا کہ اب چونکہ شروع میں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے بہت مزہ آیا. اس نے کہا کہ فلاں کوئی کام کرنا، اس نے کہا 2:30 بجے کرنا ہے. مجھے بہت مزہ آیا کیونکہ ہر چیز کو، کسی کو 3 ہو تو 3:30 کرتے ہیں، 4 کو 4:30، تو بھائی 2 بھی 2:30 ہونا چاہیے اور 1 1:30 ہونا چاہیے. جب 3 3:30 ہو رہا ہے تو 2 2:30 نہیں ہونا چاہیے اور 1 1:30 ہونا چاہیے. لیکن چونکہ محاورہ ہے 1:30 بجے اور 1:30 یا 2:30، جس کو 2.5 بھی بولتے ہیں، 2.5. اور جلیبی ہے، جلیبی در کڑھائی، 2.5 جلیبی در کڑھائی، یعنی کڑھائی میں جلیبی بھی ہے. تو اب مان لو کہ کسی کو 2.5 کلو غم ہو رہا ہے، تقاضا ہو رہا ہے، اور کسی کو 5 کلو کا تقاضا ہو رہا ہے، اور کسی کو 10 کلو ہو رہا ہے، اور کسی کو 100 کلو ہو رہا ہے. ہر ایک کا تقاضا الگ الگ، مزاج الگ ہے نا، طبیعت الگ ہے، تو ہر ایک کا تقاضا مختلف ہوگا. اب ایک آدمی نے جس کو 1 کلو تقاضا ہے اس نے نظر بچائی تو 1 کلو غم آیا، جس کو 5 کلو تقاضا ہے اس کو 5 کلو غم آیا، جس کو 10 کلو تقاضا ہے اس کو 10 کلو غم آیا، اور جس کو 100 کلو تقاضا ہے اس کو 100 کلو غم آیا. تو جس وقت گناہ سے بچنے کا غم ہوتا ہے تو جتنا تقاضا ہوتا ہے غم کی وجہ سے، وہی تقاضا نور سے تبدیل ہو جاتا ہے، نور سے تبدیل ہوتا ہے. تو اب سوچئے، 1 کلو غم والے کو 1 کلو نور ملا، 5 کلو غم والے کو 5 کلو نور ملا، اور 100 کلو غم والے کو 100 کلو نور ملا. ذرا سوچو بھی تو. اسی لیے تو فرمائے، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوگا. جب 100 کلو نور کا حامل ہوگا اور کئی سو کلو کا، کیونکہ بار بار نظر بچا رہا ہے بار بار، تو لہذا کہے کہ صاحب اب حسینوں سے نظر بچانا مشکل، ہر اسٹاپ پہ 5-10 سے پالا پڑتا ہے. تو اگر 5-10 سے پالا پڑتا ہے تو آپ اس کو مت پالیے. آپ کو کیا پالنے کی ضرورت ہے؟ آپ اس غم کو کیوں پال رہے ہیں؟ آپ اللہ کے غم کو پالیے. کہتے پالا پڑتا ہے، ارے صاحب کیا کریں، حسینوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے. میرے شیخ سے صاحب نے کہا کہ صاحب کیا بتائیں، آپ کہتے تو نظر بچاؤ، ایسے بیٹھو، تم نے کیا اور ہمارے دوست کو چھپا دیا، کبھی ایسے اینگل لے رہا ہے کبھی ویسے، نیچے رہ کے آلتی پالتی بیٹھو تاکہ پیچھے والے چھپے نہیں. ہاں آپ صحیح ہے بس. تو میرے مرشد سے کہا کہ صاحب اس زمانے میں آپ تو کہتے نظر بچائیے، اب ہم کیا کریں، حسینوں نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا، ہر قدم پر حسین عورتیں بے پردہ جا رہی ہیں. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر عورتیں بے پردہ جا رہی ہیں تو وہ کہتی تو نہیں ہے کہ ہمیں دیکھو، تو عورت کہتی ہے ہمیں دیکھو، آپ مت دیکھیے. فرمایا کہ بات یہ حسینوں نے ناک میں دم نہیں کیا، بلکہ تم نے ان کی دم میں ناک لگائی ہے. کیا جواب ہے دیکھیے کیسا کہ تم دم ہی تم چھلے بنے ہوئے بس دم میں ٹونگنے کے عاشق ہر وقت گھسے رہتے ہو عورتوں کو دیکھنے کی شوقین تو کیا کرے کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ نے حکم نازل کر دیا آپ کرو اب یہی بات بازی کہتے بے پردہ عورتوں کو اور دیکھو گدھے کی طرح دیکھو گدھے کی طرح یہ بھی بیوقوفوں والی بات اللہ کا حکم ہے منع کرنے کا مت دیکھو تو گدھے کی طرح دیکھنے کا مطلب تم گدھے بن گئے اگر کسی خان صاحب نے گدھا گاڑی میں باندھ کر اس پر پانی کی ٹینکی رکھی اور لکھ دیا کہ انگور بدھی شراب شدی گل بدھی گلاب شدی انگور بدھی شراب شدی پھر کیا حال ہوگا اور گدھے کو تو ڈنڈے بھی پڑتے تو لہذا تم دیکھو تو لیکن جوتے بھی پڑیں گے دیکھو اگر کسی نے پکڑا نہیں تمہیں مارا نہیں لیکن اللہ کے عذاب کے جوتے سر پر پڑیں گے اور دل پر پڑیں گے یاد رکھنا چین سے نہ بیٹھ سکے گا حسینوں سے دل لگانے والا آج تک کوئی چین سے ملا نہیں ہے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جنہوں نے آزمایا ذرا آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ صاحب یہ کیا بات ہے روزانہ آپ رات کو نیند کی گولی کیوں کھاتے ہیں اور دو دو تین تین چار چار کیوں گولیاں کھاتے ہیں کیا بات ہے کیوں آپ کی زندگی پریشان اور عذاب میں تو بس کہیں گے بات کیا کریں اللہ کے حکم کی نافرمانی کے عذاب چکھ رہے ہوں رک انک انت العزیز الکریم رک انک انت العزیز الکریم فرعون سے کہا جائے گا لے چکھ انک انت العزیز الکریم تو بڑا معزز ہے نا بڑا بڑے اونچا آدمی ہے لے لے اس کو بھی اسی کے انداز سے یہ مجاز مرسل ہے کہ تشبیح المد تشبیح الزم بما یشبہ المد یعنی مطلب کیا ہے کہ معزز تھوڑی ہے یہ کہتے نا ہاں جی جی اور کھا جیتے اور کھا مزہ آئے نا تجھے تو بڑا معزز آدمی ہے لوگ لہٰذا پولیس والے کسی کو پکڑتے نا زیادہ جو معزز بنتا ہے تو کہتے ہیں صاحب معزز ہے آرام سے مارنا ایک تو چوتا اور لگاتے بس یہی ہوگا لوگ ان کا انت العزیز الکریم لے چکھ تو بہت معزز ہے لے لے چکھ اور مزے لے اور عورتیں دکھائیں آپ کو اور فلمیں دیکھیں گے آپ بڑا مزہ آ رہا ہے نا کہیں گے خدا کے لیے بس کرو اس لیے میرے دوستو اللہ کو راضی کر لے ملا اتنا چین اور سکون ملے گا کہ تصور نہیں کر سکتا اتنا چین کہ اس کے پاس بیٹھ کر دوسرے لوگ چین اور سکون حاصل کریں گے اسی لیے شیخ سعدی شیرازی رحمتہ اللہ نے فرمایا دل آرامے کے داری دل دروبند دل آرامے کے داری دل دروبند فرماتے ہیں میرے پیاروں دل کا آرام یہ ہے کہ دل کے دروازے کو بند رکھو غیر کو مت آنے دو کیوں بھائی گھر کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں بند رکھتے ہیں اور خصوصاً چور ڈاکو گھوم رہے ہو کتے بلی سب گھوم رہے تو کیا کرتے ہیں گھر کا دروازہ بند رکھتے ہیں نا تاکہ کوئی غیر نہ گھس جائے بس میرے دوستو یہ دل اللہ کا گھر ہے اللہ نے اس دل کو اپنے رہنے کا ٹھکانہ فرمایا لہذا اس دل کو غیروں کے لیے بند رکھو تو تم جب تم تمہارا آرام جان اللہ جو ہے وہ ہماری جانوں کا آرام اللہ ہے اگر اللہ ہم کو نہیں ہے ہمیں کسی چیز میں چین اور آرام نہیں مل سکتا لہذا ہمارے آرام جا اللہ ہے لہذا دل کا آرام یہ ہے کہ دل میں گھر والا رہے اور غیروں سے دل کو نکالو نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب خدا کا گھر پیش کے بتا نہیں ہوتا ارے جو اللہ کا گھر ہے تم نے اس میں مردوں کو لٹایا ہوا بھنگی خانہ بنایا ہوا لیٹرین بیت الخلا بنایا ہوا پیشاب پخانے کی محبت کو گزارا ہے بتاؤ بھنگی خانہ ہے کہ نہیں ہے سارا پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے دل کے اندر کوئی کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہے تو کوئی کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہے تو کیا ہے لڑکے کی محبت میں گرفتار ہے تو پخانے کے مقام کا عاشق ہے بےغیرت کمینہ اور لڑکی کی عورت کی محبت میں کسی لڑکی کی تو پیشاب کا عاشق ہے جہاں پیشاب پخانہ اسی کو تو لیٹرین بولتے ہیں تو گویا دل نہیں ہے لیٹرین بنایا ہوا ہے اس میں تو لہذا اور وہاں پر چاہے کہ وہاں آرام ملے لیٹرین میں بھی کسی کو آرام ملتا ہے بلکہ لیٹرین کے سوراخ میں سے تو چوہا بھی نکلتا ہے وہ بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا اس لیے میرے دوستو اللہ کے لیے ہم لوگ اپنی جانوں پر رحم کر لیں یہ دل اللہ کا گھر ہے کیا فرماتے ہیں دل آرام ہے کہ داری دل دروبند میرے پیاروں دل کا آرام یہ ہے اپنے دل کے دروازے کو بند رکھو جگر چشم از ہما عالم فرو بند اور اپنی آنکھوں کو اللہ کے سوا اور اللہ کے تعلقات کے سوا سب سے بند رکھو کسی سے امید بھی مت لگاؤ کہ فلا آدمی میرا کام کر دے گا، چلو کسی ناظم سے دوستی کر لیں گے ہمارے کام آ جائے گا، کوئی ڈی ایس پی سے یاری لگائیں گے ہمارے کام آ جائے گا، ٹی پی او سے دوستی کریں گے ہمارے کام آئے گا، چلو کسی منسٹر یا ایم پی اے ایم این اے سے دوستی کریں گے ہمارے کام آ جائے گا، کوئی سیٹ صاحب ہیں وہ ہمارے کام. یاد رکھنا کوئی کام نہیں آتا. کیوں؟ اگر وہ کام کرنا بھی چاہیں تو بھی مجبور ہیں، کیونکہ اللہ جس کے لیے کسی چیز کا فیصلہ فرما دے، اگر اللہ کسی کے لیے فیصلہ فرما دے کہ ہم نے فلاں بندے کے گردے فیل کرنے ہیں، تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کے گردوں کو درست نہیں کر سکتے، فیل ہونے سے نہیں بچا سکتے اور درست نہیں کر سکتے. اگر اللہ کسی کے لیے فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس کے گردے فیل کرنے ہیں، پھر ساری دنیا کے ڈاکٹر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، سر سے لے کر جو چاہے اپنی تعلیم کتنا زور لگا لے، لیکن جس کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہم نے اس کے گردے فیل کرنے، پھر وہ ڈاکٹر فیل ہونے سے نہیں بچا سکتے. اور جس کے لیے اللہ فیصلہ کر دے کہ ہم نے اس کو کوئی چیز دینی ہے، ساری دنیا مل کر روک نہیں سکتی. اسی کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ اللہ آپ جس کو دینا چاہیں کوئی اس کو مانے، رکاوٹ نہیں ہے، منع نہیں کر سکتا. اللہم لا مانع، لا نفی جنس کا فرما رہے ہیں کہ یعنی دنیا کی کوئی شے اس کو اللہ تعالی کی جو عطا کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی شے روک نہیں سکتی. لا مانع لما اعطیت، جو آپ دینا چاہتے ہیں، اور ولا معطی لما منعتا، اور جس کو آپ نہ دینا چاہیں اس کو کوئی دینے. لیکن زندگی نہ بچے، گودا نکال کر دوسرا گودا چڑھایا جا رہا ہے، خون نکال کر دوسرا خون چڑھایا جا رہا ہے، برین ہیمریج ہو گیا، فالج ہو گیا، کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، اللہ کو راضی کرے جس کے قبضے میں قدرت، جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. اور یہ جو بے بس ہیں جتنے، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے امیر ہو، غریب، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جس کو اللہ دینا چاہے اسی کو مل سکتا ہے. تو جب اللہ اتنا طاقتور ہے تو اس کو خوش کرنا، یہی تو ہمارے لیے اللہ ہی پر نظر رکھے. دیگر چش از ہما عالم فروبند، اگر دیکھو ماں بچے سے کتنی محبت کرتی. اے میاں کیا کر رہے تھے؟ اچھا تصویر تو نہیں کھینچ رہے؟ اگر کھینچنا ہو بتا دینا، میں پہلے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کیا ہوں، پھر کھینچنا، تاکہ کوئی ڈھنگ کی تصویر ہو. ہمیں موقع دیجیے بیوٹی پارلر جانے کا. موبائل اب عجیب ایک تماشا لگا ہے، موبائل ہے، اب سڑک پہ چلتے چلتے لڑکیوں کی تصویریں کھینچنا شروع کر دیتے، اور موبائل میں گھنٹی ایسی لگاتے ہیں کہ نماز میں بعض دفعہ بجنا شروع ہو جاتی ہے، بس جی چاہتا نماز چھوڑ کے ناچنا شروع کر. مسجد ہی ہے، ہم کہتے ہیں ذرا پہلے سوتا دے دیا کرو، مل کے سب ناچیں گے جب اتنا ہی شوق ہے. لیکن گھنٹی بھی ایسی سادی لگانی چاہیے، اگر مسجد میں کیا باہر بھی ہو تو کیا ایسی ناچنے والی گھنٹیاں ہونی چاہیے. اب سارے گانے اور یہ سب کا مسلمان کہاں جا رہا ہے، ان ناچ گانوں میں مشغول ہے اور کچھ فکر نہیں. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمانا. تو میرے دوستو، چوتھی علامت کیا پیش کی تھی؟ کہ دنیا کا لالچی نہ ہو، کیونکہ دنیا کا لالچی ہوگا اگر پلاٹ کا لالچی ہر وقت پلاٹ کی باتیں کرتا رہے، موٹر گاڑیوں کا لالچی ہر وقت گاڑیوں کی باتیں کرتا رہے گا، اگر عورتوں کا عاشق ہے ہر وقت عورتوں کی باتیں کرتا رہے گا، اگر اسٹاف کا ہے اسٹاف کی بات. تو دنیا کھانے پینے کی ہے، بعضوں کو تو کھانے پینے کا اتنا شوق ہے بس جہاں پتا چلے بریانی مل رہی ہے وہیں بریانی کھانے پہنچ گئے، کہیں کباب ہے تو کباب کھانے پہنچ گئے، ہر بس کھانے پینے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. تو یہ لالچی نہ ہو، کیونکہ جو اس کے دل میں لالچ ہوگا تو جو آدمی اس سے تعلق کرے گا، دوست بنائے گا، وہ لالچ اس میں کے دل میں بھی منتقل ہو جائے گا. اور جس کے دل میں اللہ ہوگا، اللہ کی لالچ ہوگی، بس اس لالچ کا کیا کہنا ہوگا. اس لیے لالچی، دنیا کے لالچی سے دوستی نہ کریں، کیونکہ جب اس دنیا کی محبت مقصود نہیں ہے، ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، اوپر نیچے ہو، مکان ہو، موٹر ہو، موبائل ہو، ایئر کنڈیشن ہو، قالین ہو، بینک بیلنس ہو، سب جائز ہے، شامی کباب بریانی سب جائز ہے، لیکن محبت دل میں نہ ہو. بس میں یہ کرنا تو جائز ہے، کھانا تو جائز ہے، لیکن دل میں رکھنا جائز نہیں ہے. اس لیے اگر دل میں آ جائے گی، ماں رومی نے عجیب مثال سے سمجھایا،
فرماتے ہیں کہ دیکھو اب بعض کہتے ہیں کہ بعض لوگ تقریر کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں، کہ جیسے کہتے ہیں کہ صاحب مولوی کہتے ہیں دنیا کو لات مارو دنیا کو لات مارو، میرے شیخ نے فرمایا کہ جو آدمی کہے دنیا کو لات مارو یہ بیوقوف ہے، فرمایا اسی کی تین دن روٹی بند کر دو لات بھی نہیں اٹھے گی، مارنے کے لیے لات بھی نہیں اٹھے گی، میں یہ محسوس تھوڑی ہے۔ اب مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو ایک کشتی اور پانی، اب کشتی اور پانی کتنی ضروری چیز ہے، اب کسی عقل مند کو پتا چلا اچھا کشتی کے لیے پانی بہت ضروری ہے تو پانی کو کشتی میں ڈالنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا، ڈوب جائے گی نا، ہلاک ہو، خود کشتی بھی ہلاک اور کشتی والا بھی ہلاک۔ لیکن اگر وہی پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کے چلنے کا ذریعہ بنے گا۔ بس فرمایا مثال سے کہ دنیا اگر دل میں گھس جائے گی تو وہ دل بھی تباہ ہو جائے گا اور وہ شخص بھی تباہ ہو جائے گا، اور اگر دنیا دل میں نہ ہو وہ ہاتھ چاروں طرف بھلے ہو تو پھر اب وہ دنیا کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کر کر اس کشتی سے اللہ تک پہنچ جائے گا۔ بس یہ مطلب ہے۔ تو چوتھی علامت کیا ہوئی، لالچی نہ ہو۔ اب بتائیے بعض لوگ دیر سے آ رہے ہیں، بالکل کیا پتا میں کیا مضمون پیش کر رہا ہوں، چوتھی علامت تو پتہ چل گئی لیکن تین علامتیں کیا ہیں اور کیا مضمون ہے کیا پتا۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی ایک وقت دن میں تو ایک وقت نکال لیں، ایک پوری بات سنے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، بریانی کی دعوت ہو تو ایک گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن افسوس اللہ کی محبت کی قدر، اللہ کی محبت کی قدر نہیں ہے۔ لہذا چلو پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں، تب میں پیش کر رہا تھا کہ دوست کس کو بنائے، دوست اس کو بنائے جس کے اندر پانچ باتیں ہو۔ اب چوتھی بات پہ پہنچ گیا میں اور آخری ہے، ایک بات رہ گئی بس۔ لہذا آپ لوگوں کی رعایت سے پھر تکرار کرتا ہوں کہ بار بار تکرار سے دوسرے لوگ دوسرے مضامین سے محروم رہ جاتے ہیں پہلے آنے والے لوگ، لیکن کیا کریں بس، ہم بلاتے تو ہیں ان کو مگر اے رب جہاں ان پر بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ تو نمبر ایک علامت کیا ہے، نمبر ایک علامت دوست کس کو بنانا چاہیے، ہر آدمی دوست نہیں ہوتا، یاد رکھے جان السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی میرا دوست ہے، اس کو دوست نہیں بولتے، بلکہ دوست بنانے سے پہلے پانچ چیزیں اس میں دیکھنا ضروری ہے۔ تو نمبر ایک، عقل مند ہو، بے وقوف نہ ہو، عقل مند ہو بے وقوف نہ ہو۔ جیسے واقعہ سنا ہوگا نا میں، کہ ایک آدمی نے ریچھ پالا، اب وہ ریچھ باغوا سو رہا تھا مالک تو اس کی ناک پر بار بار مکھی آ کر بیٹھی، اب اس ریچھ نے اٹھایا پھر آ کر بیٹھی، اس نے کہا بیٹھ، گیا بڑا پتھر لے کر آیا، کہا بیٹھ، بس بیٹھی، اس نے دھڑ پتھر مارا، مکھی تو اڑ گئی، اس کی ناک کچل گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں بیوقوف۔ تو دوست عقل مند ہو، بیوقوف نہ ہو، ایک علامت۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اخلاق، عادات اور مزاج اچھا ہو۔ نمبر تین یہ کہ دیندار ہو، گناہگار نہ ہو، کیونکہ جو گناہ کرے گا ہمارے دن سے گناہ کی نفرت ہٹ جائے گی، پھر ہم بھی وہی گناہ کرنے لگے۔ شرابی ہے، کچھ دن تو منع کرے، ارے یار میں کیونکہ دوست ہے اس کو منع بھی نہیں کرے گا، یار شراب مت پیو، زنا مت کرو، ڈاکے مت ڈالو، چوری مت کرو، جوا مت کھیلو، فلمیں مت دیکھو، منع نہیں کرے گا، خود نہیں کرتا تھا، نفرت ہے، لیکن پھر خود بھی کرنے لگ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نرمی کی وجہ سے اس کے دل میں اس کی نفرت ختم ہو جائے گی، پھر وہ گناہ خود بھی کرنے لگے گا۔ تو تین بات، اور نمبر چار، دنیا کا لالچی نہ ہو، اور آخری علامت کا، جھوٹا نہ ہو، سچ بولنے والا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو بلکہ سچ بولتا ہو۔ کیونکہ جو آدمی جھوٹ بولے گا، اب دوست ہے، اب مان لیا دوست بنا لیا، اب اس کی تو عادت جھوٹ بولنے کی، اب وہ جو بھی بات بولے گا، جو بات کرے گا، جو خبر دے گا، آپ سمجھیں گے سچی ہے، کیونکہ دوست ہے، دوست کی بات پر اعتبار ہوتا ہے، اب سمجھیں گے دوست ہے، سچ بول رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کتنے لوگوں نے اسی کی وجہ سے نقصان اٹھایا، کتنے لوگوں نے اسی کی وجہ سے نقصان اٹھایا۔ ہاں یہ پانچ علامتیں جس کے پاس آ جائے، جس میں آ جائے، پھر اس کو اپنا دوست بنا لے، جس میں ہو، جس میں پانچ علامتیں ہو اس کو دوست بنا لے، اور پھر دوستی کا حق بھی ادا کرے۔ اور دوستی کا حق کیا ہے، اگر اس کی کوئی ضرورت ہو تو اب حسب استطاعت اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کے کاموں میں کام آئے، اس کی مدد کرے، اور اگر مالی بھی گنجائش ہو، اگر مالی استطاعت بھی ہو تو مالی بھی مدد کرے، مال سے بھی مدد کرے، یہ نہیں کہ مال کی ضرورت پڑی فوراً بھاگ لیے، کہ کھینچنی تھونی سلام بھائی کھنڈر، یہ بھی ایک محاورہ ہے ہندوستان کا، کھینچنی تھونی سلام بھائی کھنڈر، یعنی وہ آدمی جو بالکل کلاش ہوتا ہے، جہاں گئے وہاں خیمہ لگا دیا تو تھونی ڈنڈے کو بولتے، اب اس کے بعد وہاں سے ڈنڈا اٹھایا کھینچنی تھونی، اور سلام بھائی کھنڈر کھنڈرات کو جنگلوں کو سلام کرے چلو میں چل پڑے آگے. جیسے ایک آدمی تھا تو اس کا بیٹا دوستوں میں بیٹھتا تھا رات کو دو دو تین تین بجے تک. اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا یہ تم کن کے پاس بیٹھتے ہو؟ بیٹا بھائی میرا دوست ہے. اس نے کہا بیٹا ہر سلام دعا کرنے والا ملاقات کرنے والا دوست نہیں ہوتا. اس نے کہا نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں ابا میرے بہت اچھے دوست ہیں با وفا ہیں. اس نے کہا بیٹا جو خدا سے با وفا نہ ہو وہ تیرے کیسے با وفا ہو سکتا؟ یہ بہت عجیب بات ہے. جو اللہ کا نہ ہو ہمارا کیسے ہو سکتا؟ لہذا کیا فرمایا؟ اس باپ نے کہا کہ بیٹا اس کو کہا نہیں ابا. اس نے کہا جب کوئی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ باپ نے اس نے کہا پھر باپ خاموش ہو گیا. ایک دفعہ باپ نے کہا رات کے ایک بجے اس نے کہا بیٹا مجھے جو ہے اس وقت فوری طور پر 1.5 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو تم نے کہا تھا تمہارے دوست ہیں صاحب استطاعت دیے ان سے لا دو. اس نے کہا ہاں ابھی ایک منٹ. موبائل گھمایا ایک دوست کو فون کیا. اس نے کہا ہاں بھائی کیا خدمت کا یار مجھے فوری 1.5 لاکھ کی ضرورت ہے. نے کہا یار ابھی تم 5 منٹ پہلے بتا دو ابھی ایک صاحب مجھ سے لے کر گئے. اس نے کہا اچھا ہے اور کوئی حکم ہو تو بتا. اس نے کہا نہیں یار. اس نے کہا اچھا دوسرے کو فون کیا. دوسرے کو کیا یار یار بس کیا بتاؤں آج کل تو قرضوں میں ڈوبا ہوں. اس نے یہ بہانہ کیا. یہاں تک کرتے کرتے 4-5 جو دوست تھے سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا. ٹھیک ہے ان ٹائم پہ تو یہی ہوتا ہے ملنے جلنے والے. اب اس کے بعد اب باپ کے پاس آیا. باپ اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ ناکام آیا. کیونکہ جو منہ جو ناکام ہوتا ہے ناکام آدمی کا منہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ لٹکا ہوا ہے. اب اس کے بعد باپ نے کہا اچھا چلو. اب رات کے کرتے کرتے 2-2.5 بجے باپ نے کہا چل میرے ساتھ. چلتے چلتے پہنچے رات کے 3 بجے ایک جگہ. دروازہ کھٹکھٹایا بیٹے کو ساتھ لے کر گیا. دروازہ کھٹکھٹایا. اب دروازہ کھلا تھوڑی دیر کھلنے میں تاخیر ہوئی تو دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے. باہر نکلا ایک ہاتھ میں تھیلی دوسرے ہاتھ میں تلوار اور ایسا معلوم ہوتا تھا پیچھے کوئی عورت بھی کھڑی ہے. تو اب اس نے وہ آدمی جو نکلا اس نے کہا ارے تم سلام جاؤ کہا تم ہاں میں کہا خرید اس سے کیسے آنا ہوا؟ کہا میں یہ تو تم کو بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے ایک بات بتاؤں کہ یہ تمہارے ہاتھ میں ایک تلوار ہے دوسرے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے اور پیچھے تمہاری شاید بیوی ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ کہ رات کے 3 بجے 3 آدمی دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. تین ہی آدمی دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. ایک تو دشمن ہوگا تو دشمن کے لیے تلوار لایا ہوں اس کی گردن اڑا دوں گا اور دوسرا جو ہے وہ دوست ہوگا. وہ دوست ہوگا جو دن کے اجالے میں مانگنے نہیں آ سکتا وہ رات کے اجالے میں چھپ کر حیا اور شرم کی جیسے رات کے اجالے میں مانگنے آئے گا. تو میں اس کی ضرورت کے لیے سامان لے کے آؤں کہ میرے پاس جو مال لے کے آئے ہوں جتنی اس کو ضرورت ہوگی وہ لے لے گا. اللہ یہ کہتے ہیں شرم حیا کہ وہ بھی دوست ہے کہ جو حیا کا خیال رکھ رہا ہے اور وہ بھی ہے جو مانگنے میں بھی حیا کا خیال رکھ رہا ہے. دینے والا بھی حیا کا خیال اور مانگنے والا بھی حیا کا خیال. اور پوچھا یہ تیسرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یا تیسرا آدمی وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہو اور بیوی بچہ جننے کا وقت آ گیا ہو تو لادا میری بیوی جو اس کام کے لیے حاضر ہے وہ مدد کروا دے گی. سمجھا اس کو کہتے ہیں دوست. یہ ہر ملنے جلنے والا دوست نہیں ہوتا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اگر دوست بنانا ہے تو اللہ والوں کو بناؤ. اور حدیث شریف میں آتا ہے المرء مع من احبا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہو جاؤ. لہذا دوست کا حق ہے. اب دوست کا حق ہے کہ ضرورت پر اس کی ضرورت کو پورا کرے. اگر مالی بھی ضرورت ہو مالی مدد کرے اس کی. اور اگر اس کے اندر کوئی عیب دیکھے برائی دیکھے تو ذلیل نہ کرے اس کو. سب کو زیادہ پھر ہے بلکہ تنہائی میں لے جا کر اس کو سمجھائے میرے پیارے یہ کام اچھا نہیں ہے. اس کو دوستی کرنے دلیل کرنا یہ دوستی نہیں ہے. یا اور اس کے اندر کوئی گناہ دیکھتا ہے تو اس کو سمجھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ میرا دوست اس مصیبت میں گرفتار ہے اس برائی میں مبتلا ہے آپ اس کو اس سے خلاصے خلاصی کا نتیجہ اس کے لیے کوششیں کرتا ہے دعائیں کرتا ہے کہ اس مصیبت سے وہ نکل آئے گناہ والی عادت کو چھوڑ دے. اس کو کہتے ہیں دوست اور اس کا نام ہے دوستی کا حق. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لے. یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنا تعلق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ اچھے دوست ہم سب کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ اللہ والے دوست ہم کو نصیب فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ ان کی اچھے اخلاق اچھے عادات ہمارے اندر منتقل فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اخلاق کو اخلاق حمیدہ سے مزین فرما کر اخلاق رضیلہ پر غالب فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں میں سمجھ میں نور عطا فرما فہم سلیم عطا فرما قلب سلیم عطا فرما عقل سلیم عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت اور لالچ کو ہمارے دل سے نکال دیجیے. اپنی محبت اور اپنا تعلق نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دیجیے. یا اللہ تعالیٰ اپنے حکم، اپنے دین کی عظمت اور اپنی عظمت، اور یا اللہ اپنی ذات و صفات کی عظمت ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما. ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے. اور یا اللہ تعالیٰ ہماری گناہ والی عادتوں کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو حل فرما، مصیبتوں کو آفیت سے تبدیل فرما. یا اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما، اطمینان نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری والی کے اعمال نصیب فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اور یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی النبی الامی. رحمتک یا ارحم الراحمین.